سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا، جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا، جو بحق قلب سے قربان رہے گا، جو بحق قلب سے قربان رہے گا، انسان کی صورت ہمارے ہمارے کہ جب چاند بدر کامل ہوتا ہے تو سمندر میں جوار بھاٹا آ جاتا ہے، طوفان مچ جاتا ہے، تو زمینی چاند یعنی یہ فانی بت یعنی نامحرم مرد کے لیے نامحرم عورت اور عورت کے لیے نامحرم مرد، اور آج کل یہ فتنہ لڑکوں سے لڑکوں میں اور لڑکیوں سے لڑکیوں میں بھی پیدا ہو چکا ہے، لہذا جو بھی حسین ہو جس کی طرف بھی میلان ہو نفسانی اس سے نگاہ کا بچانا فرض ہے۔ تو فرماتے تھے کہ جس طرح چاند نکلتا ہے پورا کامل تو سمندر میں جوار بھاٹا آ جاتا ہے، اسی طرح سے ان غیر محرموں کو دیکھنے سے قلب کے اندر طوفان مچ جاتا ہے، پریشانی مصیبت ہیجان اور خلجان اور ایک گھبراہٹ اور وحشت اور دل کا کمزور ہونا، بینائی کا کمزور ہونا اور جسم میں طاقت نہ ہونا، جسم میں درد ہونا، حافظہ کمزور ہو جانا، سینکڑوں بیماریاں ہیں اس کے اندر، بہت سی بیماریوں کا مجموعہ ہے یہ، اس دور کا ام الخبائث ہے، آنکھوں کی آنکھوں سے بدنگاہی کرنا، بدنظری کرنا، چاہے موبائلوں میں ہو، چونکہ موبائل کا فتنہ بہت بڑھ گیا ہے، بہانے بہانے سے موبائل اٹھاتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح نظر خراب کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے نظر خراب ہوتی نہیں ہے، کی جاتی ہے، یہ بہانے مت کرو کہ ہو گئی، بلکہ کہو کہ میں نے کر دی، نظر خراب کی۔ یہ خبیث مرض بڑی مشکل سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ غرض یہ کہ جو بھی ان فانی بتوں سے دل لگائے گا اس کے قلب میں چین نہیں رہے گا، چین کھو دے گا وہ، اور پریشانی اور اضطراب اور مصیبت اس کا مقدر بن جائے گی اگر اس نے توبہ نہیں کی۔ تو
فانی بتوں سے سر پہ نظر
نامحرم نامحرم ہے، بدنگاہی ہے، تو نامحرم کو خطاب ہے کہ ظالم، کیونکہ جو ظالم ہے وہ ظلم کرتا ہے، ہم دیکھیں گے ہم مظلوم ہو جائیں گے، ہم اپنے اوپر ظلم کریں گے اور ہم مظلوم بھی ہو جائیں گے، ظالم بھی ہوں گے مظلوم بھی ہوں گے، لہذا ایسی ظالم شکلوں سے جو ہے دور رہنا، اس کو خطاب ہے کہ تو میری انجمن سے، میرے حلقے سے بہت دور ہو جاؤ، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، کہ اللہ میرے اور معصیت کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ کر دیجئے، کہ مشرق و مغرب کبھی ملتے نہیں، گناہ سے میں اتنا دور رہوں کہ ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کروں۔ تو اگر ہم نامحرموں سے دور رہیں گے تو عشق الہی پر جو ہے احسان رہے گا، اے نامحرم تو ہم سے دور رہو، تو عشق الہی پہ احسان رہے گا، ورنہ نامحرموں کے ساتھ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں این خیالست و محالست و جنوں، کہ ہم اللہ کو بھی چاہتے ہوں کہ اللہ ہمارے ہو جائیں اور ہم اللہ کے ہو جائیں، اور پھر ان غیروں سے جی لگایا ہوا ہے، تو یہ غیر جو ہیں یہ ناپاک ہیں، گو اور موت سے بھرے ہوئے ہیں، ان لاشوں کو دل میں جو بساتا ہے پھر اس پاک دل میں اللہ تعالیٰ نہیں آتے، اللہ تعالیٰ پاک ذات ہیں، پاک جگہ آتے ہیں، دل کو غیروں سے پاک کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں آ جائیں گے۔
ظالم اگر ہے تو میری انجمن سے دور، اے حسن تیرا عشق سے
آمین.
سنتا میں عالم میں یہ اثر کی زبان سے، سنتا میں عالم میں یہ اثر کی زبان سے، عاصی کو قرب خاک سے حرمان رہے گا.
عاصی گناہگار یعنی جان بوجھ کر گناہ کرنے والا اور توبہ نہ کرنے والا، اور قرب خاص یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص ولایت سے وہ محروم رہے، حرمان کے معنی محروم رہے گا.
سنتا ہوں میں عالم میں یہ اثر کی زبان سے، سنتا ہوں میں عالم میں یہ اثر کی زبان سے، عاصی کو قرب خاص سے حرمان رہے گا، عاصی کو قرب خاص سے حرمان رہے گا، جو ہے حق سے قلب پہ قربان رہے گا. انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا.
آخرت سے غفلت بہت جڑ ہے خرابیوں کی، بڑی جڑ ہے خرابیوں کی آخرت سے غفلت، اللہ تعالیٰ سے غفلت. اس غفلت کو دور کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو نسخے بتلائے ہیں، اور وہ نمبر ایک یہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے. بھائی آواز نہیں کرو، اس کو جیب میں رکھو، جیب میں رکھو. جس طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح، جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شفا کیا ہے، اس کی جلا کیا ہے، دل کے زنگ کو دور کرنے کا کیا نسخہ ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نسخے عنایت فرمائے، نمبر ایک موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور نمبر دو تلاوت قرآن پاک کثرت سے کرنا. یہ دو نسخے فرمائے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں لوگ موت سے ڈرتے ہیں، موت کے تذکرے سے ڈرتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے بہت دوری ہے، بہت غفلت ہے، ان کی رحمت سے ہم مایوس ہیں. جو آدمی گناہوں میں زیادہ مبتلا رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور جو انسان خدا تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے اور ان کی ذکر و تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتا رہتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہے. تو موت کے تذکرے سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایک واقعہ سنایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، کہ موت کا فرشتہ ان کے پاس حاضر ہوا. جیسا کہ ہم نے سنا ہے، ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص ایک بات عطا فرمائی ہے، خاص ان کا اکرام کیا ہے کہ موت کا فرشتہ جب ان سے ان کی روح قبض کرنے آتا ہے تو پہلے ان سے اجازت لیتا ہے، ان کی اجازت کے بغیر روح قبض نہیں کرتا پیغمبروں کی. تو اللہ تعالیٰ نے جب ملک الموت کو بھیجا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا انہوں نے کہ آپ کی اجازت ہو روح قبض کر لوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم فرمایا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے عرض کرو کہ کوئی دوست بھی کوئی اپنے دوست کی موت چاہتا ہے تو اس کو موت دیتا ہے. ملک الموت نے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا جاؤ وہ تو میرا خلیل ہے، اس سے جا کے کہو کہ کوئی دوست بھی اپنے دوست کی ملاقات سے بھی یہ کو ناپسند کرتا ہے. تو جب انہوں نے یہ بات آ کر عرض کی تو فوراً ہی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مست ہو گئے اور فوراً ان کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی. تو موت تو ایک ذریعہ ہے، مگر پھر بھی ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے
اس کا عنوان بدل دیا ہے تاکہ کسی کو وحشت نہ ہو. فرمایا کہ پردیس میں تذکرہ وطن، آخرت کو زیادہ سوچنا، اپنی موت کی بجائے ہم آخرت کو زیادہ سوچیں کہ ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہے اور جو ہے اگلے جہان میں منتقل ہونا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا تو اس جہان سے ایک اگلے جہان میں انتقال ہوتا ہے. روح تو مرتی نہیں ہے جس سے جسم قائم ہے، اور پھر دوبارہ یہ جسم عطا ہوگا محشر میں، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اور مومن کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دخول اولی جنت میں نصیب فرمائے. غرض یہ کہ ہم اپنی آخرت کو زیادہ سوچا کریں، حشر کو زیادہ سوچیں، حساب کتاب کو سوچیں، اور تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے دل کی غفلت دور ہوگی اور نیک اعمال کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا. کیونکہ نیک اعمال گویا جنت کی کرنسی ہے، آخرت کی کرنسی ہے. جتنے نیک اعمال ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو بدلہ، چھوٹے چھوٹے اعمال سے اللہ تعالیٰ جو بدلہ عطا فرماتے ہیں وہ دیکھ کر انسان خوش ہو جائے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کا نیکیوں کا پلڑا کچھ ہلکا تھا، اور اس کو بڑی فکر تھی کہ میری نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے اور گناہوں کا پلڑا ذرا بھاری ہے. تو اچانک دیکھتا ہے کہ ایک تھیلی آ کر نیکیوں کے پلڑے میں گر گئی. تو پوچھتا ہے کہ یارب یہ کیا چیز ہے؟ اس نیکیوں کے پلڑے میں وہ تھیلی کے گرتے ہی وہ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، گناہوں کا ہلکا ہو گیا. تو پوچھتا ہے کہ یارب یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ مٹی ہے جو تو نے اپنے بھائی کی قبر پر ڈالی تھی. اتنے سے عمل پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام شکور بھی ہے. شکور کے معنی ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا، شکور وہ ہے جو الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل، جو تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ جزا دے دے، بہت راضی ہو جائے، بہت خوش ہو جائے، وہ ہے اس کو شکور کہتے ہیں. ایک بندہ ہے شکور، تو اس کا مطلب ہوگا، اگر یہی نام بندے کے لیے کہا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ شکر کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کریں گے شکور، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بہت تھوڑے عمل پر بہت زیادہ اجر و ثواب دینے والا، بڑا بڑا بدلہ دینے والا. تو یہ اللہ تعالیٰ تھوڑے تھوڑے عمل کی بڑی قدردانی فرماتے ہیں، بہت قدر فرماتے ہیں، اور تھوڑے عمل پر بڑے بڑے اجر دیتے ہیں. تو آخرت کو زیادہ سوچنا چاہیے اور دنیا کی فنائیت کو سوچنا چاہیے کہ دنیا ہمیں چھوڑ کے جانی ہے ایک دن. یہاں سے کوئی بھی اگر ذرا بھی ہم غور کریں تو ہمارے ماں باپ، دادا دادا، دادا دادی، نانا نانی، کتنے رشتے دار دنیا سے چلے گئے، کچھ بھی تو لے کے نہیں گئے. ایک کفن میں لپیٹ کے ان کو درگور کر دیا، قبر میں ڈال دیا، اور کوئی نہ ان کے ساتھ مال گیا، نہ ان کی کوئی اسٹیٹس گیا، نہ کوئی ان کی ترقی گئی، نہ کوئی ان کی ڈگریاں گئیں، نہ ان کے اچھے کپڑے، نہ اچھا بنگلہ، نہ گاڑی، کچھ بھی تو نہیں جاتا. خالی انسان جاتا ہے اور اس کے اعمال جاتے ہیں. تو اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا چھٹنے والی ہے. جیسے ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا ملفوظ بھی ہے، جس کو حضرت والا رحمہ اللہ نے، حضرت میسر رحمہ اللہ نے ملفوظ فرمایا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، اور کبھی لوٹ کر پھر جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، اور کبھی لوٹ کر پھر جانا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا دیدہ گانا، ایسی دنیا سے کیا دیدہ گانا، جس جہاں سے ہمیشہ جانا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا دیدہ گانا، اور چھوڑ کر کس کو ہے یہاں سے جانا، چھوڑ کر کس کو ہے یہاں سے جانا، ان سے ہے اپنے دل کو بچانا، ان سے ہے اپنے دل کو بچانا، اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا. بس
بس وہی سے ہے دل کو لگانا بس وہی سے ہے دل کو لگانا بس وہی سے ہے دل کو لگانا
غرض یہ دنیا فانی ہے چھوٹنے والی ہے یہاں کا رنج و غم بھی عارضی ہے یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے یہاں کی راحت بھی عارضی ہے یہاں کی تکلیف بھی عارضی ہے یہاں کا مال بھی عارضی ہے یہاں کی بنگلے گاڑیاں عیش و عشرت جو بھی کچھ ہے دنیا میں سب کا سب عارضی ہے تھوڑی دیر کا ہے اس کے بعد یہ سب کا سب فسانہ بن جائے گا بلکہ فسانہ بھی یاد نہیں آئے گا ایسی خاک ہو جائے گی دنیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دوزخی کو بلائیں گے اور ایک دوزخی کو بلائیں گے حشر میں سے اور اس کو دوزخ میں ایک غوطہ دیں گے چند لمحوں کا. اس کے بعد اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے دنیا میں کوئی عیش و عشرت پایا تھا کوئی بنگلہ گاڑی کوئی باغات. اس کے بڑا مالدار ہوگا رئیس ہوگا دنیا کا لیکن گناہگار ہوگا دنیا دار ہوگا یا کافر ہوگا. اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے دنیا میں کوئی عیش پایا تھا تو دوزخ کی تکالیف اس چند لمحے کی معلوم نہیں کتنی مختصر وہ غوطہ ہوگا لیکن اس مختصر غوطے کا یہ اثر ہوگا کہ دنیا کی کوئی عیش کوئی راحت اس کو یاد نہیں آئے گا. کہے گا میں نے تکلیف ہی تکلیف اٹھائی ہمیشہ بھول جائے گا. اسی طرح ایک جنتی کو خدا تعالیٰ بلائیں گے اور جنت کا ایک غوطہ دلوائیں گے. وہ آدمی وہ جنتی دنیا میں بڑی تکلیف میں رہا بڑے مصائب میں رہا اور اللہ کے راستے میں چلنے پر اس نے بڑے غم اٹھائے حرام سے بچنے کے لیے بڑی تنگی اٹھائی اور دین پر چلنے میں بڑی ملامتیں سنی اور دین پر چلنے میں بڑی مشکلات اٹھائیں لیکن اللہ سے راضی پر رضا رہا غرض زندگی پر اس کو تکلیف میں گزری مثال ہے یہ. تو ایسے شخص کو جنت میں غوطہ دیں گے تو چند لمحے کا غوطہ ہوگا تو اس غوطے کا یہ اثر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف اٹھائی تھی. کہے گا نہیں یا اللہ میں تو ہمیشہ عیش و عشرت میں رہا. تو یہ حال ہے دنیا کا دنیا کی تکلیف و راحت اتنی عارضی سی ہے. بس بات یہ ہے کہ ہم اس پر صبر اور تحمل کے ساتھ اور رضا کے ساتھ رہیں اللہ سے ہم ہر حال میں راضی رہیں اور خدا تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کا اور حکیم ہونے کا مراقبہ کرتے رہیں استحضار کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی بے چین ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ماں کی رحمت سے 99 درجہ اور بڑی ہوئی ہے اور زیادہ ہے. بلکہ ماں کی رحمت کیا ہوگی یہ تو ایک مثال کے لیے ایک مثال ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 99 درجے اس درجے کے ہیں جو ایک درجہ ماں کا ہے بلکہ یہ بہت بڑا درجہ ہے خدا تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کے ساتھ ہے. تو جب ماں اپنے چھوٹے بچے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی تو اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہیں اور حکیم بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں اور کوئی وہ مجبور بھی نہیں ہے وہ بالکل عاجز بھی نہیں ہے پوری پوری قدرت والے ہیں تو وہ اپنے بندے کو بلا وجہ کسی تکلیف میں کیوں مبتلا کریں گے. لہذا ثابت ہوا کہ مومن کی تکلیف میں سراسر فائدہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی عجیب شان ہے کہ اگر وہ کوئی مصیبت اٹھاتا ہے کوئی مصیبت پہنچتی ہے کوئی بیماری آ جاتی ہے کوئی حادثہ آ جاتا ہے تو اس پر صبر اور شکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اگر اس کو نعمت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. جس سے جیسے محاورے میں کہتے ہیں کہ مومن کی چٹ بھی اپنی ہے پٹ بھی اپنی. کوئی بھی مصیبت آ جائے یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. گناہوں کو چھوڑے گناہوں پر توبہ کرے استغفار کرے اور خدا تعالیٰ سے مدد بھی مانگے عافیت بھی مانگے اس مصیبت کے دفع ہونے اس بیماری کے جاتے رہنے کی دعا بھی کرے وہ تسلیم و رضا کے خلاف نہیں ہے. لیکن اگر وہ مسئلہ قائم رہے تو صبر اور تسلیم و رضا کے ساتھ رہے انشاءاللہ اس میں اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اس کے درجات بلندی کا ذریعہ ہے. تو غرض یہ کہ دنیا کی ہر نعمت عارضی ہے بس عقل مند آدمی وہ ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لیتا ہے اپنے نفس پر جلتا نہیں ہے بلکہ اس کو قابو میں کر لیتا ہے اور آخرت کے لیے جلدی جلدی عمل کرتا رہتا ہے. وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ, اور بے وقوف آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے, جاہل آدمی وہ جو ہے من اتبع نفسه هواها, اپنے نفس کی خواہشات پر وہ چلتا رہتا ہے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تمنا رکھتا ہے بڑی بڑی کہ ہم اپنی خواہش پہ بھی چلتے رہیں, اللہ کو ناراض بھی کرتے رہیں, شیطان کی پیروی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھیں کہ بڑے غفور الرحیم ہیں. جہاں غفور الرحیم ہیں وہاں سریع الحساب بھی ہیں, ذو الانتقام بھی ہیں, انتقام لینے والے, بہت جلدی حساب لینے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ تو دل کی غفلت اور دل کے زنگ کو دور کرنے کا یہ فرمایا کہ ہم آخرت کو خوب یاد رکھیں, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے احسانات کو سوچا کریں اور جنت کی نعمتوں کو سوچیں. اگرچہ دوزخ بھی ہے لیکن بھائی جنت کی نعمتوں کو ہم سوچتے رہیں کہ خدا تعالیٰ وہاں کیسے کیسے انعامات عطا فرمائیں گے اور ایک ایک نیکی کا کتنا بڑا بڑا بدلہ ہمیں عطا فرمائیں گے, تو اس طرح سے نیکیوں کا ذوق و شوق پیدا ہوگا. جب نیکیوں پر عمل شروع ہوگا تو گناہوں کی فرصت کہاں ہوگی, گناہ کرنے کی فرصت ہی کہاں ملے گی. حدیث پاک کے اندر جو فضائل آئے ہیں, فضائل اعمال پڑھا کریں, سنا کریں, اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں جو فضائل آئے ہیں ان کو ہم پڑھیں, اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں, بہشتی زیور پڑھیں, صحابہ کے واقعات پڑھیں, صحابہ نے کیسے کیسے مجاہدات کیے دین کی خاطر سے, اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں صحابہ نے دی, اور صدقات کیسے کیسے صدقات دیے. حدیث میں آتا ہے, روایت میں آتا ہے, ایک صحابی کو ایک سری بکرے کی سری جو ہے کسی نے صدقہ کی, وہ تھے مسکین لیکن ان کو یہ خیال ہوا کہ فلاں فلاں میرے جو پڑوسی ہیں وہ بھوکے ہوں گے مجھ سے زیادہ, انہوں نے ان کے یہاں بھیج دی, اور انہوں نے سوچا کہ میرے فلاں پڑوسی جو ہیں وہ زیادہ مجھ سے مستحق ہیں, انہوں نے ان کے یہاں بھیج دی. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لاؤ کھاؤ جتنا آ جائے کھا جاؤ, مگر وہاں یہ عالم تھا, ان کے قربانیوں کا یہ عالم تھا, ان کے ایثار کا یہ عالم تھا کہ پھر آخر کار وہ سیری گھومتے گھومتے غالباً ساتواں گھر شاید آتا ہے کہ ساتویں گھر میں واپس وہیں پہنچ گئی جہاں سے وہ چلی تھی. یہ ان کے ایثار کا عالم تھا. غرض یہ کہ ہم جنت کی نعمتوں کو سوچیں اور آخرت کو خوب سوچا کریں کہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ پردیس میں کون اپنا عیش و عشرت کا سامان کرتا ہے, یہ دنیا اس طرح ہے جیسے کہ گویا کے ایک اسٹیشن ہے, وزٹنگ روم ہے, ویٹنگ روم ہے, کہ تھوڑی دیر میں گاڑی آئے گی اور ہمیں لے جائے گی, بس اتنی دیر کی بات ہے, اتنی دیر کے لیے جیسی تیسی چائے مل جائے وہ پی لو, گرم ہو, ٹھنڈی ہو, بے مزہ ہو, اس کے چوشاندے کے جیسی ہو, بھائی سردی ہے تھوڑی سی گرم گرمی تو آئی جائے گی, تو اپنے منزل پر پہنچ کر ہم اچھی چائے پئیں گے. انشاءاللہ تعالی آخرت میں خدا تعالی ہم سب کو اپنا فضل و رحمت سے نوازیں گے اور ہمیں جنت میں عطا فرمائیں گے, تو یہاں کی سب تکالیف ہم بھول جائیں گے. اس لیے اپنے مولا کو ہر دم راضی رکھنے کی فکر رکھنی ہے, آخرت کو خوب سوچنا چاہیے کہ وہ زندگی ہمیشہ کی ہے. اور دوسرا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ فرمایا اپنے قلب کی غفلت کو دور کرنے کا, وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت. صبح شام قرآن پاک کی تھوڑی بہت تلاوت اپنے ذمے ہم کر لیں, اس میں ہم ناغا نہ کریں, اور چاہے سمجھ کے پڑھیں چاہے بے سمجھے پڑھیں. امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ کو سب سے زیادہ عمل کون سا محبوب ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمجھ کر یا بغیر سمجھے. سبحان اللہ وبحمدہ, جو ہر طرح کے یعنی کمزور سے کمزور ترین انسان کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنی محبت اپنی ولایت کا راستہ کھلا رکھا ہے. اللہ اکبر, رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہنوزا اب رحمت درفشانس خم و خم خانہ با مہر و نشانس, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے قیامت تک کے لیے کھلے ہوئے ہیں. جس دن سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا وہ دن توبہ کا دروازہ بند ہوگا, یا جس دن ہمارا غرغرہ آ جائے گا, بلاوا آ جائے گا اور روح نزا کا عالم طاری ہوگا, تب دروازہ رحمت کا بند ہوگا, ورنہ آخر سانس تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اور قرآن پاک کو پڑھنا تو میرے عزیزو کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ کلام الہی ہے، جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب فرمایا ہے وہی الفاظ ہمارے زبان سے ادا ہو رہے ہیں، ہمارے ہونٹ اس کے لیے ہل رہے ہیں، ہمارے حلق اور ہمارے مخارج اور ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہمارا ہاتھ، ہمارا پورا جسم گویا کہ تلاوت میں مشغول ہوتا ہے۔ صرف زبان نہیں ہوتی بلکہ جب انسان قرآن پاک توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے اس کا سر سے لے کر پیر تک پورا سراپا جو ہے وہ قرآن پاک کی گویا تلاوت میں مشغول ہے، ہل رہا ہے، توجہ دے رہا ہے، پوری طاقت خرچ کر رہا ہے، دل دماغ ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی بڑی دولت ہے میرے عزیزو، ہر حرف پر 10 نیکی، نماز میں تلاوت ہر حرف پر 100 نیکی، بیٹھ کر نفل میں تلاوت ہر حرف پر 50 نیکی، ایک حرف پر 50 نیکی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف اور میم ایک حرف، یعنی الف لام میم پر 30 نیکیاں، بغیر سمجھے 30 نیکیاں۔ اللہ اکبر، پھر سمجھ کر پڑھنے والوں کا کیا انعام ہوگا؟ سبحان اللہ، یہ نفی تھوڑی ہے کہ سمجھ کر نہ پڑھا جائے، سمجھ کے پڑھنے کا تو لطف ہی کچھ اور ہے۔ خدا تعالیٰ سے گویا ہم کلامی ہے یہ قرآن پاک، ایسی پرلطف دولت اور نعمت کو چھوڑ کر ہم موبائلوں کے اندر اور ادھر ادھر کے کاموں کے اندر، فضول کاموں میں، کسی کو کپڑوں میں انہماق ہے، کسی کو بنگلوں میں انہماق ہے، کسی کو روزی کمانے میں اس قدر جو ہے وہ انہماق ہے کہ اس کو نہ نماز کی ہوش، نہ قرآن کی ہوش، نہ ہی جو ہے وہ اور کسی کام کی ہوش، ذکر و تلاوت کی ہوش، تو یہ تو جانورانہ زندگی ہے۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جانور نہیں بنایا بلکہ ہمیں انسان بنایا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث، شیخ العلماء، حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا، اللہ تعالیٰ حضرت کو خوب خوب صحت عطا فرمائے، تو فرماتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بہن۔ فرشتے کم نہ تھے عبادت کے لیے، فرشتوں کے متعلق تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر ہر آسمان جو ہے اس کا کوئی چپا چار انگلی برابر بھی ایسا نہیں ہے جو فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا نہ رہا ہو۔ آسمان چرچرا رہا ہے فرشتوں کے بوجھ سے، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، کوئی قعدے میں، کوئی کس طرح عبادت میں مشغول ہے، لیکن انسان کو خدا تعالیٰ نے درد دل کے واسطے پیدا کیا، ان کو وہ درد دل عطا نہیں ہوا۔ وہ میرے شیخ رحمہ اللہ اس کو یوں بیان فرماتے تھے کہ ایک تو قرب عبادت ہے اور ایک قرب ندامت ہے۔ فرشتوں کو قرب عبادت حاصل ہے لیکن انسان کو قرب عبادت بھی ہے اور قرب ندامت بھی حاصل ہے۔ جب انسان آہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، پھر اس کے قرب کا کیا عالم ہوگا، اور تڑپتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو، وہ کسی کا ہو تو ہو پر تیرا بسمل نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز و قرآن پاک کی تلاوت صبح و شام ہم کریں، کسی نہ کسی طور صبح کو ہم قرآن پاک کو دیکھ کر تلاوت کر لیں، اور اگر کسی کو فرصت نہیں، بہت دماغ کمزور ہے یا مشاغل ہیں، ویسے عورتوں کو رہتے ہیں گھر داری کے اندر، تو بھائی سنت بہت آسان راستہ ہے کہ سنتوں کا ہم اہتمام کر لیں، سونے کی سنت کو اس نیت سے ہم کر لیں کہ کچھ نہ کچھ تلاوت ہم، جیسے سورہ کافرون، اور جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ تھوڑی سی تلاوت یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے ایک مرتبہ، اور سورہ تکاثر ایک مرتبہ پڑھ لی جائے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے 1000 آیات کا ثواب ہے، اور سونے سے پہلے کام کچھ مشکل نہیں، 5-7 منٹ کا عمل ہے۔ اسی نیت سے پڑھ لیں کہ ایک تو ہم سنت کے ادا کر رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہم تلاوت کلام پاک بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ دونوں کا اجر و ثواب ملے گا، اور صبح شام تلاوت اس میں تلاوت میں شمار ہوگا۔ تو اسی طرح سے سورہ کافرون پڑھ لیں تکاثر کے بعد، اور سورہ اخلاص کو ہم 3 مرتبہ پڑھ لیں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن مجید کا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ لیا تو پورے قرآن مجید کا گویا ثواب ہم نے جو گویا نہیں بلکہ پورے قرآن مجید کا ثواب ہم نے حاصل کر لیا۔ اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کی بھی تلاوت کر لی. یہ معوذتین جو ہیں یہ بہت تمام شرور اور فتن سے حفاظت بھی ہو جائے گی اور صبح شام تلاوت کا ثواب بھی ہو جائے گا اور جو ہے اس کے اندر سنت کی ادائیگی بھی ہو جائے گی. تو یہ لیجئے صبح شام تلاوت ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور بھائی تھوڑا تھوڑا قرآن پاک کو اور مناجات مقبول جو دعاؤں کی کتاب ہے اس کو اس کے ہم مفہوم جو ترجمہ لکھا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا اگر ہم الفاظ کے ساتھ معنی کو یاد کر لیں اور تھوڑی سی مشق کر لیں تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ کس قدر لطف اس میں آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تلاوت کلام پاک کی بھی کثرت کریں اور دعاؤں کی بھی کثرت کریں اور دل سے دعا کریں. دعا مانگی جاتی ہے میرے دوستو, دعا پڑھی نہیں جاتی, کی نہیں جاتی. بعض لوگ میسج کرتے ہیں کہ مناجات مقبول ہم پڑھتے ہیں, روزانہ پڑھتے ہیں. تو پڑھنا تو اور ہے, وہ بھی مبارک ہی ہے, بے فائدہ نہیں ہے, لیکن دعا یاد رکھیں کہ دعا مانگی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں خوب دعاؤں کی کثرت کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ دعائیں بھی خدا تعالی سے تعلق کا بہت بڑا ذریعہ ہے. خوب اللہ تعالی کو ہم یاد کریں تاکہ ہم جنت میں خوب عیش و آرام سے اور خدا تعالی کی کامل رضا کے ساتھ ہم وہاں عیش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جہاں جلدی جانا تو نہیں جانا ہے, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی اذا اراد بعبد خیرا استعمله فقیل وکیف یستعمله یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوفقه لعمل صالح قبل الموت. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے بھلائی کے کام کراتا ہے. پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے کام کیوں کر کراتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا موت سے پہلے اس کو عمل نیک کی توفیق مرحمت فرماتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث شریف سے زندگی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ نیک کام کر سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض عادات اور خصائل اور متفرس سنتوں کا بیان ہے. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے. اگر کوئی سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے ورنہ خاموش ہو جاتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معقولات اور معقولات اور مشروبات اور مرکوبات کا بیان چل رہا ہے۔ کباس یعنی پیلو کا پھل، ایک بار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جنگل میں اس کو چن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاہ لو وہ عمدہ ہوتا ہے۔ لحم یعنی گوشت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل دنیا و اہل جنت کی سب غذاؤں کا سردار گوشت ہے، روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے، اور آپ دست کا گوشت پسند فرماتے تھے، روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پشت کا گوشت عمدہ ہوتا ہے، روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کا گوشت بھی قبول فرمایا ہے، روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے، اور گورخر کا گوشت کھانے کی صحابہ کو اجازت دی تھی، روایت کیا اس کو بھی بخاری و مسلم نے، اور آپ نے سکھایا ہوا گوشت بھی کھایا ہے، سنن میں روایت کیا ہے، اور مرغ کا گوشت بھی آپ نے کھایا ہے، روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے، اور سنن میں سرخاب کا گوشت کھانا آپ کا مروی ہے، اور صحابہ نے آپ کی ہمراہی میں ٹڈی بھی کھائی ہے، روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى العالمين۔ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما، اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ مجھ کو بھی معاف فرما دے۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ إلى العالمين ظاہری اور باطنی، چھوٹے بڑے، جان کے کیے، انجانے کیے، اے اللہ چاہے چھپ کے کیے، اعلانیہ کیے، اے اللہ آپ تو سب جانتے ہیں، اے اللہ ہمارے رازوں سے آپ خوب واقع ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم نادم ہیں اپنے گناہوں پر، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اللہ ہم پر رحمتوں و برکتوں کی برسات عطا فرما دے، اللہ پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، گناہ کے شبہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما، شبہات سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاکیزہ خیالات، پاکیزہ انفاس عطا فرما، الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، گناہوں سے دوری عطا فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، اپنی یاد کی کثرت سے یاد کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر لمحہ آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں، ایک لمحہ بھی ہم آپ سے غافل نہ ہوں، اے اللہ ہر لمحہ، اے اللہ ہر پلک جھپکتے ہم، اے اللہ آپ پر فدا رہیں، اے اللہ ہم سب کو ایسا ایمان و یقین نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنا استحضار نصیب فرما، یقیناً آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور اے اللہ ہماری عبادات میں، ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کے ہر لمحے میں، اے اللہ ہم کو کیفیت احسانی نصیب فرما، اے اللہ کیفیت احسانی نصیب فرما، یا اللہ کیفیت احسانی نصیب فرما، اللہ اپنے قرب اعظم ہم سب کو نصیب فرما، نہ صرف نماز میں بلکہ ہر لمحہ اے اللہ جاگ رہے ہوں، اے اللہ عبادت کر رہے ہوں، نماز میں ہوں، تلاوت میں ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، ہنس رہے ہوں، رو رہے ہوں، اے اللہ ہر حال میں اپنا استعذار نصیب فرما، اے اللہ اپنا خوف اور اپنی خشیت نصیب فرما، اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو سیدھا اور سچا راستہ عطا فرما، اے اللہ دین کی دولت سے نوازش فرما، اے اللہ طریق اکابر پر جینا اور مرنا نصیب فرما، اے اللہ طریق اکابر پر جینا مرنا نصیب فرما، یا اللہ طریق اکابر پر جینا مرنا نصیب فرما، اللہ نیک صحبتیں عطا فرما، بری صحبتوں سے میری، میرے بچوں کی، میرے گھر والوں کی، میرے سب دوستوں کی اور ان کے گھر والوں کی اور ہر ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ، بری صحبت والوں کو بھی نیک صحبت عطا فرما، ان کو بھی نیک بنا دے، ہم کو بھی نیک بنا دے، ان کو بھی نیک بنا دے. اے اللہ، اے اللہ، تمام مومنین کو کامل کر دیں. اللہ ہم سب کو اسلام کامل اور ایمان کامل پر جینا اور اسی پر مرنا نصیب فرما. اللہ ہم سب کو عافیت دارین اور فلاح دارین عطا فرما. اے اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دکھ بیماری جس کو ہو اس کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. جتنے مومنین دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب مسلمانوں کی بے حساب مغفرت مقدر فرما، ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جتنے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، والدین ہوں اور بہن بھائی ہوں یا کوئی بھی رشتہ دار ہوں، سب مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ میرے مشائخ کے رتبے بلند فرما. اے اللہ ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما، ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما. اللہ میرے پیارے موجودہ شیخ کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، ان کے تمام خاندان والوں کو بھی اے اللہ خوب خوب صحت اور عافیت نصیب فرما، عافیت دارین نصیب فرما. اے اللہ خوشحال فرما. اے اللہ کبھی غم نہ دکھا، ہمیشہ خوشیاں دکھا. اے اللہ حفاظت بھی فرما، ہر شر سے، حاسدین سے، دشمنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جتنے لوگ روزی کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ ان کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما. اے اللہ آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما. اور جتنے لوگ روزی کی تنگی میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو برکت اور فراخی نصیب فرما. اور اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے، ان کو نیک صالح اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما. ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و قربانی والے رشتے عطا فرما. ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نصیب فرما. اور اللہ کے اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نوازش فرما. اور ہم کو، ہمارے گھر والوں کو اور سب مسلمانوں کو جلد فرما لے. اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین میں ہو، کشمیر میں ہو، برما میں ہو، جہاں کہیں بھی دنیا میں اللہ مسلمان مظلوم ہیں اور دشمن ان کو ستا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. اے اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور دشمنوں کو ہدایت دے، ورنہ اے اللہ ان پر دردناک عذاب ڈال دے. اے اللہ ان کو ذلیل اور خوار کر دے. اے اللہ زبردست ذلت اور شکست ان کو زبردست ذلت اور شکست سے دوچار فرما. اور اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے اور ان کی طاقت کو چکنا چور کر دے. اور اے اللہ ان کے غرور کے نشے کو چکنا چور کر دے. اے اللہ ہم سب کی مدد فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کامل کی توفیق عطا فرما، ورنہ یہی حال کہیں کل ہمارا نہ ہو. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. یا اللہ غیروں کے طریقوں سے میری اور ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر پوری زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.